نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرتے ہیں، پیغام قرآن. اصل میں یہ قرآن پاک کی مختصر وضاحت پارہ بائی پارہ ہے، جس میں ہمارا فوکس کیا ہوگا، ہم چند مختلف نقطوں پہ بات کریں گے، چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ اس انٹرو کو سننے کے بعد ذہنی طور پہ تیار ہوں اور خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیشہ ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں قرآن کا پڑھنا اور بھی خوبی کا باعث ہے. لیکن جب انسان تراویح پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا وہ حصہ پڑھتا، سنتا یا جانتا ہے جس کو ابھی قرآن پاک میں پڑھا یا پھر ابھی پڑھنا ہے، تراویح میں پڑھا ہوا قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر روز ایک پارہ کرتے ہوئے آخری پارے تک پہنچیں گے. چند چیزیں پارہ شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ کی اور میری ذہنی تیاری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم یہ شروع کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے، اس کی برکت بھی ہو. اس سیریز کا نام ہے پیغام قرآن، اور حقیقت میں یہ خلاصہ مضامین قرآن ہے. قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، اس کو جانے بغیر ہم اس کے جتنے مختلف پہلو جانتے جائیں گے ہم اصل بات پہ نہیں جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو کسی کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں اور ساتھ بیچ میں دوسری بہت ساری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ باتیں تو یاد رہ جائیں اور پیغام بھول جائے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ بہت ساری باتوں میں، بہت سارے میسیجز کے دوران اصل پیغام سامنے نہیں رہتا. کچھ آج ایسا ہی قرآن پاک کے ساتھ بھی ہوتا دکھتا ہے کہ لوگ بہت ساری اور چیزوں میں پڑھ کے، کوئی اس کے لفظوں میں جاتا ہے، کوئی تجوید میں، کوئی گرامر میں، کوئی تفسیر میں جاتا ہے، لیکن پیغام یاد نہیں رہتا. تو پیغام جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنا اس بات کے قریب رہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم قرآن پاک کے الفاظ، خاص طور پہ اس کی آیتوں کے قریب رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے قریب رہنا آپ کو مجھے کتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خالص دودھ بھینس کے پاس جانے سے ملے گا، خالص سونا کان کے پاس جانے سے ملے گا، اسی طرح خالص علم قرآن کے مین پیغام پر فوکس کرنے سے ملے گا. اور حقیقت ہے کہ قرآن پاک سب سے بڑی دولت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ یونس آیت 57-58 میں،
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
یہ ہے اصل میں بنیادی پیغام. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو، ذرا محسوس کیجیے، انسانیت کے پیغام، ان کے رب کا پیغام، ہم نے تو لے لیا اس کو، دوسروں کو کون دے گا، ہمارے ذریعے جائے گا. آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں یا وہ جمع کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ بہترین کتاب ہے، اس کو آگے لے کر جانے والا بھی بہترین ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو آپ کو مجھے اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما لے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم سب سے جامع ذکر بھی ہے اور افضل کلام بھی ہے. اس کی دلیل حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی اللہ کے نبی کا فرمان آئے تو بالکل توجہ اس میں چلی جائے, کیونکہ اصل میں جب بات کہنے والے کی طرف کان لگ جاتے ہیں تو پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کو قرآن نے باز رکھا میری یاد سے اور مجھ سے مانگنے سے, تو میں اس کو اس سے بہتر دے دیتا ہوں جو مانگنے والے کو دیتا ہوں. اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی تمام مخلوق پر ہے. ذرا سے اس کو امیجن کریں, یعنی کوئی شخص قرآن پاک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دعا بھی مانگنی ہے اور دل تو قرآن میں اٹکا ہوا ہے, کہا قرآن پڑھتے رہو, میں تمہاری دعائیں بن مانگے قبول فرما لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ, کتنا پیارا ہے یہ کلام. اور دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کی بزرگی, اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں, تمام مخلوق پر کتنی ہے, ذرا کوئی تصور بھی ہے؟ کوئی آپ میرے میں سے اس کے بارے میں تصور بھی کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے آپ اور میں اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے. کیا کہ اللہ کے اس کلام کی کیا شان ہے. اس کو اس کا ڈیو حق دینے لگے آج امت مسلمہ کے نمائندے تو بہت سارے لوگوں میں خیر پہنچ جائے. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ ویسے جوڑا ہی نہیں جیسا کہ جوڑنے کا حق تھا, ورنہ آج حالات مختلف ہوتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم یہ سفر کیوں شروع کرنے والے ہیں, اس لیے کہ قرآن حکیم کے درس و تدریس کے لیے جمع ہونے کی کچھ برکات ہیں. چاہے آپ گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور اپنے ارد گرد والوں کو اس کے لیے رکھ رہے ہیں, یا آپ کسی جگہ پر جا کر اللہ کے دین کی کوئی بات سنتے ہیں, اس کی بہت سی برکات ہیں. اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو اس کا ابھی تک اہتمام نہیں کر پائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اسے سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو ان پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. ذرا سا خود کو یقین دلائیے, یہ کس کی بات ہو رہی ہے, کس کے لیے, کیا سیکھا اس حدیث سے؟ پہلی بات ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر, یہ آپ کا میرا گھر بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں. دوسری بات ہے قرآن پاک کی تلاوت. تلاوت کیا ہوتی ہے؟ تلاوت کہتے ہیں تلا یتلو تلون کو, پیچھے لگ جانا, الفاظ اور معنی کے پیچھے لگ جانا, یعنی ادھر سے الفاظ چلے اس سے اس کا معنی سمجھ میں آنے لگا. ہمارے ہاں تلاوت کا مفہوم عمومی طور پہ کیا دیا جاتا ہے؟ بس پڑھنا. اور اچھے یار, آپ کے ساتھ پڑھنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیے پڑھنے والے کو جب قرآن سمجھ آتا ہے پھر تلاوت ہوتی ہے. ورنہ تو آپ نارویجن لینگویج میں کچھ پڑھتے رہیے یا فرینچ میں پڑھتے رہیے اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر ذہن تو پیچھے نہیں لگے گا. اور تلاوت میں ذہن کا پیچھے لگنا بھی آتا ہے, یعنی جو بات آپ بول رہے ہیں سن رہے ہیں وہی چیز آپ کا دماغ اور دل بھی جان رہا ہے. چلیے اس کرائیٹیرین پہ لیتے ہوئے خود سے پوچھتے ہیں, کتنی تلاوت کی آج میں نے؟ چند سوال خود سے نوٹ کرنے کے ہیں. کیا واقعی پورے پارے کی تلاوت کرتی ہوں یا اس میں سے صرف ان حصوں کی تلاوت کرتی ہوں جو مجھے سمجھ آتے ہیں؟ جب میں تلاوت کرتی ہوں تو میرا ذہن اس کے الفاظ میں, اس کی ادائیگی میں محو ہوتا ہے, اور کیا اس کے معنی کو بھی میں سمجھتی ہوں؟ بس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے جائیے خود سے, اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولتا جائے گا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ آپس میں اسے سیکھتے اور سکھاتے ہیں, علم یعلم تعلیم, دونوں ہی باتیں ہیں. یعنی قرآن پاک کی ایسی خوبصورت تلاوت کی جائے کہ جس میں ترجمہ بھی چل رہا ہو, جیسے ہم دور قرآن میں بھی کرتے ہیں, اور کسی حد تک اس سیریز میں بھی کریں گے. اور دوسری صورت ہے کہ سیکھنا اور سکھانا. اس کا سٹائل کچھ لینے کا اور کچھ دینے کا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ لیجیے. انشاءاللہ اگلے سیشن سے پہلے آپ تیار ہوں گے. پہلا پارا سننے اور اس کو اپنے اندر لینے کے لیے, تو پہلی چیز کیا کہ ان پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے. کوئی اپنی گھڑی یاد کیجیے کہ آپ علم کی محفل میں تھے اور بالکل آپ کی یہی کیفیت ہوئی تو وہ یہی تھی. ظاہری بات ہے کہ جس علم کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے اور جس بات کو سن کر آپ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں انڈیلنے کی کوشش کریں گے تو سکون اور اطمینان تو ہوگا. اور ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان جو آپ کو قرآن کی محفل میں ملتا ہے, اصل میں یہ جنت کا تعارف بھی ہے. جنت میں جانے کے بعد لوگوں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, یہ آپ کو علم کی محفل میں محسوس ہو سکتی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ رحمت ان پر چھا جاتی ہے. رحمت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن اور الرحمن الرحیم. رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جیسے رحم سے جڑی ہوئی ہے. پتہ کیا چلا کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے زندہ اور اے تھامنے والے تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے. جب آپ پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی تب آپ یہ مانگتے. وہ رحمت کیا ہے کہ جب رحمت کی چادر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اڑھا دیتا ہے تو اس کے گناہ چھپ جاتے ہیں, اس کے دل سے گناہوں کی محبت چلی جاتی ہے اور اس کی نیکیاں باہر آنے لگتی ہیں اور دن بدن دل میں نیکیوں کا شوق اور جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. آج تو کثرت سے اس دعا کی ضرورت ہے, اے مالک ہمیں رحمتوں کی چھاؤں میں رکھ لے. ایک شخص جس پہ رحمت ہو جائے وہ باہر نہیں رہ سکتا, اس کا دل دماغ اندر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی علم کی محفل میں آ کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو علم کے لیے فوکس کرنا اسی کے لیے آسان بھی ہے اور ممکن بھی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا, آپ بہت سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں لیکن عین وقت پہ کوئی مشکل ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ کوئی بات, اب آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں, کیا کروں کیسے کروں, یہ نہیں تو وہ نہیں. تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس وقت اللہ کی رحمت مانگنی ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا, پھر کیا ہوا, چھوڑ دیجئے, پھر موقع آ جائے گا. لیکن اللہ سے مانگیے تو اسے رحمت, پھر کتنی خوشی ہوگی. اور وہ گھر اور وہ جگہ جہاں یہ سب کچھ ہو وہ کتنی خوش بخت ہوگی. وہاں بیماریاں رہ سکتی ہیں, وہاں پریشانیاں رہ سکتی ہیں, نہیں رہ سکتی. ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ کی رحمتیں مل پائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ڈھونڈنے والے کام کریں. جب تک آپ کی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی رہے گی بہت ساری پریشانیاں آپ سے دور ہی پیچھے ہو جائیں گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تیسرا فائدہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کی بندی اپنے آپ کو سمجھا کہ جس جگہ کو فرشتے گھیر لیں اس جگہ پہ پھر شر رہ سکتا ہے, وہاں شیطان رہ سکتا ہے, وہاں پریشانیاں رہ سکتی ہیں. اور فرشتے تو فزیکلی گھیرتے ہیں, زمین سے آسمان تک کے بیچ کی جگہ فل ہو جاتی ہیں. اللہ اپنے فرشتوں کو امبریلا بنا دیتا ہے, سائبان بنا دیتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور ایک بڑی خوبی جو اس حدیث کی روشنی میں ملتی ہے ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے. مقربین کون ہوتے ہیں؟ مقربین جا کے صورت واقعہ پڑھ لیجئے. مقربین کون ہے؟ وہ تو مقرب ہی ہیں, قریب والے تو قریبی ہی ہوتے ہیں. سیکٹریز کے لفظ کو اگر انگلش میں ذرا سا صحیح طرح دیکھے تو سیکرٹریز, سیکرٹس رکھنے والے. کلوز سرکٹ لوگوں کو بہت ساری باتیں پہلے سے بتا ہوتی ہیں, ان سے مشورے کیے جاتے ہیں, ان کو اپنے پلانس بتا دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ ہر وقت آپ کے قریب رہتے ہیں. دوسرے لوگ ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات کے لیے ترسے, اور جو مقربین ہے ہو سکتا ہے وہ اکتا ہی جائیں کہ اب اتنی کی انٹرفیرنس ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو یہ جملہ سکھا دیجئے کہ جب میں قرآن سیکھنے بیٹھتی ہوں, پڑھنے بیٹھتی ہوں, تو پھر میرا تذکرہ اللہ اپنے قریبی فرشتوں میں کرتے ہیں. عرش کو اٹھانے والے فرشتے مقرب ہیں, اور اسی طرح سے اللہ کی مخلوقات ایسے لوگوں میں ذکر ہے، ذرا سا یہاں بیٹھ کر سوچئے تو صحیح، خود کو چٹکی کاٹیں، میں کہاں بیٹھی ہوں، اس وقت کس حال میں ہوں، اور میرا ذکر ساتویں آسمان پہ ہے اور اللہ کے فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے. کوئی آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ دیں وائٹ ہاؤس میں آپ کا ذکر نہیں ذکر خیر ہو رہا تھا، کیونکہ خالی ذکر ہوا تو ہم گھبرا جائیں گے، میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کر دی، کوئی رول تو نہیں بریک کر دیا، کوئی زیادہ ہی دین تو نہیں اپنا شو کر دیا. لیکن جب کوئی کہے کہ فلاں صدر آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، فلاں عالم آپ کی بڑی تعریف فرما رہے تھے، بس ان سب کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان دا ملیک مقتدر، اس بڑے اقتدار والے بادشاہ کے قریب کیا وہ محفلیں ہوں گی، کیا وہ بیٹھکیں ہوں گی، کیا وہ گیٹ ٹوگیدرس ہوں گے، کیا وہ پروٹوکول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی سجائی ہوئی محفلوں میں ایمان والوں کو ملتا ہے. اے اللہ، اے میرے مالک، مجھے محروم نہ کرنا. دیکھیے یہ جو آپ کو بار بار دعوت ملتی ہے نا، آئیے دورہ قرآن سنیے اور آئیے پیام قرآن سن لیجئے، تو اس کو اپنے لیے آنر سمجھا کریں. یعنی آپ کس کو بار بار بلاتے ہیں جس سے دل جڑا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو آپ سال میں بس ایک بار دعوت پہ بلاتے ہیں، اور وہ بھی عید کی دعوت. کچھ کو مجبوراً بیچ میں بلانا پڑتا ہے کیونکہ ان کے بچوں کی شادی ہوئی تو آپ کو شادی کی دعوت کرنی تھی، اور کچھ کے بغیر آپ کی کوئی دعوت پوری ہوتی ہی نہیں، کیونکہ آپ تو رائٹ ہینڈ ہیں، آپ تو فرسٹ ہینڈ ہیں. میزبان کہتا ہے آپ کے بغیر میرا دل نہیں کرتا. اور سب سے پیاری دعوت آپ کن کی کرتے ہیں؟ اپنے ہی پیارے پیارے گھر والوں کی. اور قرآن والے تو اللہ کے گھر والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ان للہ اہلین من الناس، آپ نے اپنے صحابہ کو شوق ابھارنے کے لیے کہا میرے صحابہ کچھ لوگ دنیا میں ہیں، رہتے زمین پہ ہیں، نام ان کے انسانوں سے جڑے ہوئے، لیکن وہ اللہ کے اہل و عیال ہیں، اللہ کے گھر والے. وہ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بیٹا ہے، تو پھر اس کے گھر والے کون ہیں؟ آپ سوچیں گے شاید انبیاء کرام کو محبت سے کہہ دیا ہوگا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو کہہ دیا ہوگا، کچھ فرشتوں کا نام لے لیا ہوگا. نہیں، فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ خاص لوگ ہیں، ہم خاص ستو، وہ تو وی آئی پیز ہیں، وہ تو بہت پیارے لوگ ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پہ باب باندھتے ہوئے کہتے ہیں ہم اہل القرآن، کون؟ علم والے، جو علم کی خدمت کرتے ہیں، جن کا دل علم کی محفلوں میں لگتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اب اور کیا سنیں، وہ کہتے ہیں بس اور وقت نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا آرگنائزڈ کر لیتے ہیں. تو جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے تو پھر ایک وقت جو کل قیامت کے دن آنے والا ہے، اس دن کی رسوائی سے انسان بچتا ہے. تصویر کا ذرا سا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، فریاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امید پہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہماری بیڑی تر جائے گی. لیکن امید شفاعت کی تھی، لگ شکایت گئی. اور شکایت کیا لگی؟ سورۃ فرقان آیت 30 نوٹ کیجئے گا، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، مراد کیا ہے کہ شکایت لگائیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ ہے میری وہ قوم، یہ میرے لوگ ہیں، یہ مسلم ہیں، یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ امت وسط کے لوگ ہیں. آپ سوچیں گے کہ اس کے بعد تو ایک ہی جملہ ہوگا، بس ان کی تعریفیں کریں گے اللہ کے نبی؟ نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے یا میری قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا. جی، یہی معنی ہے. اور اس کے گھریلو سے ترجمے کروں نا اپنی سمجھ کے لیے اور کچھ اور لوگوں کی، تو کیا بنتا ہے؟ اور رسول کہیں گے اے رب، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑا ہوا تھا. اتنی کچی گرفت تھی ان کی قرآن پہ کہ پکڑتے بھی تھے اور ان کے ہاتھ سے بار بار چھوٹتا تھا، جیسے کوئی ایک ٹیشو پیپر پکڑے اور لاو والی پن میں اس کے ہاتھ سے گر جائے. یہ اس کتاب کو پکڑتے تھے رمضان میں، تراوی میں، شبینے میں، عمرے پہ جا کر، لیکن جب زندگی میں عملی تقاضے آتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے. یہ پکڑتے تھے عمل کے وقت بھی، لیکن جہاں کوئی مخالفت آتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے. یہ پکڑتے تھے اس قرآن کو، لیکن جب کوئی چیز اس کتاب کی ان کے لائف سٹائل سے ٹکراتی تو چھوڑ دیتے، اور اس کتاب سے کوئی اہم چیز سامنے آتی اسی وقت میں ان کے بقول، تو اس کو چھوڑ کے اس کو لے لیتے. کوئی بات نہیں، یہ تو خیر ہے، کلاس بھی تو لازمی ہے نا، اسکول بھی تو جانا ہے، بازار بھی تو ابھی کھلے ہیں. یعنی لیسٹ پرائیورٹی ان کے لیے یہ قرآن تھا. دیکھیے اس کا نمبر نوٹ کر کے بعد میں جا کر صرف اس ایک آیت کی تفسیر سن لیجئے، تو آپ کا دل گواہی دے گا اس بات کی کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانوں کی نہیں قوموں کی تقدیر بدلی تھی. شرط ایک ہے، قرآن پاک میں دو بار تو سورۃ البقرہ میں یہ حکم ہے خزو ما آتیناکم بقوہ، اور ایک جگہ فا کے ساتھ ہے فخذوہ، اور اس طرح قرآن پاک میں یہ موضوع بہت جگہ ہے. تو کیا سیکھا آپ نے میں نے؟ کہ اس کتاب کو کھیل نہیں بنانا، بیکار شے نہیں سمجھنا، اس کو لیس پرائرٹی نہیں سمجھنا. آج اگر ہم مسلمان جو دور حاضر میں جی رہے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھے تو کیا اس بات میں کوئی شک یا شبہ رہتا؟ نہیں رہتا. بات بات پہ یہ قرآن ہاتھوں سے پھسلتا ہے. قرآن نہ ہو گیا برف کی ڈلی ہے، اور قرآن نہ ہو گیا کوئی آگ کا انگارہ ہے. تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا، قرب قیامت کی باتیں ہیں، کہ دین پہ عمل کرنا، دوسرے لفظوں میں قرآن پہ عمل کرنا، جلتے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا ہے. ایک جملہ لکھ لیجئے، جم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پر مکہ مکرمہ میں بہت سی مشکلات تھیں، سختیاں تھیں، حالات تنگ تھے. کہیں بلال پتھروں پہ لٹائے جاتے ہیں، اور کہیں خباب بن عرت ہیں جن کا مالک ان پہ ظلم کرتا. اسی طرح جب بھی آپ اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کے حالات بھی تنگ ہوں گے، آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نے اس کتاب کو کچلیوں سے پکڑنا چاہا، کسی نے اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرنا چاہا، عمل کرنا چاہا، اور اس کی زندگی میں باتیں نہ آئیں، لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں. بس یہ باتیں ہم سے نہیں سنی جاتی. اوپر تو پانچ چیزیں نوٹ کر آئے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی، اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ رکھیے کہ آپ اور میں اس کتاب پہ کتنا کو غور و فکر کرتے ہیں. آپ کو مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے پیغام کو لینے لگے ہیں، اور اگر آپ اور میں اس کتاب کو لینے کے لیے تیار ہیں نا، تو پھر ہماری زندگی میں اس کا شوق بھی آئے گا، اس کا ذوق بھی آئے گا. کیا سوچ کے بھی کانپ نہیں جاتے ہم آج کے مسلمان کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری شکایت لگا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہماری بات اس طرح جائے کہ جس کے بارے میں آپ نے میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اور میں اس کے لیے پریشان ہوں گے. تو آج اس بات کی نیت کیجئے. انشاءاللہ کل سے ہم پہلا پارہ شروع کریں گے، اور اس وقت ہم اس چیز کو سنتے وقت یہ نیتیں بھی کریں گے کہ ہم نے اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے کہے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ورنہ ایسا نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا شکار ہو جائیں. ایک اور سوال ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم کیوں پڑھیں؟ کیا اس کا کوئی حق ہے؟ کیا اس کا کوئی حکم ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کا بات کی؟ اور کیا قیامت کے دن جو ہمارا گریبان پکڑے گا؟ تو بالکل پکڑے گا، بالکل پکڑے گا. تو قرآن پاک کے کچھ حقوق کی بات کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہکی کی یہ روایت ہے، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کریں. آپ اور میں کیا حقیقت میں اس کتاب کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے؟ اور پھر فرمایا، دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اسے پھیلاؤ، اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو، اور اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو قرآن کو تکیہ بنانا کیا ہے؟ کہ بس اس کے چار لفظ پڑھ کے اسی پہ تکیہ نہ کر لو کہ نجات تو ہو ہی جائے گی. رات دن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتی تھی. دن میں حدیث رسول کا درس لیتے تھے اور رات میں اللہ کا کلام کھولتے تھے. پوری رات کے تین حصے, ایک حصے میں خود تلاوت فرماتے, دوسرے حصے میں بیوی اور تیسرے حصے میں غلام قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اے اللہ ہمارے گھروں کو ایسے ہی بنا دے. اور آج کل کے حالات نے الحمدللہ ہمارے گھروں میں کافی حد تک خیر ڈال دی ہے. اے اللہ یہ خیر کبھی چلی نہ جائے, ہم دن رات اس کتاب کی روشنی میں گزاریں اور اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کا حق ادا کریں اور اس کو خوش الحانی سے پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. یہ سارے حق ہیں, اس پر ایمان لائیے, اس کے اوپر غور و فکر کیجئے اور پھر اس کے بعد حقیقت میں آپ کیا کریں گے کہ اس کتاب کو دوسروں تک بھی شیئر کریں گے, اپنا عمل بھی بڑھتا جائے گا, دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی آسان ہوگا. تو ہم انشاءاللہ اس سیریز کے آغاز میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تمہیدی طور پر اس کتاب کے اوپر غور و فکر کی. کیسی خوبصورت یہ کتاب ہے, کیا کچھ اس میں ہو رہا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے آپ کے لیے رکھا. تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن سے پہلے ایک کاغذ قلم ساتھ رکھنا ہے اور آپ کو اس میں سے جو چیزیں ملیں گی وہ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے موتی چنیں گے. آپ اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کی باتیں بھی لیں گے اور اس میں سے خیر کی باتیں بھی ملیں گی. مثلا صرف مثال دینے کے لیے آپ سے چند چیزیں شیئر کر دیتی ہوں کہ ہم اپنے پیغام القرآن کے سیشنز میں کیا کچھ کیا کریں گے. جو بھی سورت چلے گی اس کا تعارف لیں گے, پھر اس کے بعد رکوع اور آیات کا جائزہ لیں گے, کچھ اہم ہدایات جو ہمیں آیات کی روشنی میں ملیں گی اس کو نوٹ کریں گے, پھر اس کے بعد ڈوز اینڈ ڈونٹس, عوامر اور نواہی اس کو لیں گے کہ اس بارے میں سے حکم والی آیتیں کیا ہیں. گنتی گنیں گے بس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیے اور کیا کیا نہیں دیے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق ایک حدیث شیئر کر کے سوال جواب کا موقع دیا جائے گا. یہ پورا سیشن ایک ایک سیکنڈ ہماری توجہ چاہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیتے ہوئے ہم خود کو خوش قسمت محسوس کریں گے. اور ہر وہ انسان, ہر وہ بھائی اور بہن جو وقت کی کمی کا شکار ہے, چاہنے کے باوجود بھی دور قرآن کو لائیو لے کر نہیں چل پا رہا, تو وہ اس کو لائیو سن سکتا ہے. وہ کہ آج کے حالات میں یہ بہت بڑا آلٹرنیٹ ہے کہ ہم کسی بھی استاد کے ساتھ پڑھنے کی بجائے بعد میں اس کو اپنی سہولت سے پڑھ لیں, علم آ جائے گا, تربیت کم ہوگی. لیکن مقصد یہ ہے کہ تراویح کا قرآن زندہ ہو جائے, وہ سپارہ جو پڑھا وہ سمجھ میں آنے لگے, وہ دل کے راستے آنکھوں میں سے نکلے اور آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ مجھے یہ کتاب سمجھ آ رہی ہے. تو اس کے لیے ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی, ہر میڈیم پہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اور آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو اس میں ہم خوش قسمت محسوس کریں گے. آج صرف آپ کو سورۃ البقرہ کا ایک اوور ویو دیتی ہوں, کل سے ترتیب ہماری انشاءاللہ پارے کے شروع سے لے کر چلنے کی ہوگی اور اس میں ہم کچھ چیزیں یوز کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم اکیڈمی کے پلیٹ فارم کے تھرو سے. کچھ اسٹڈی مٹیریل ہوگا جو آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ براڈ کاسٹ کے دوران دکھایا جا سکے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کے میرے لیے اس کا سیکھنا اور اس کا سننا اور اس کا سمجھنا آسان کر دے. تو آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ تو سورۃ الفاتحہ ہی ہے, اس کو تو جو ہی آپ کھولتے ہیں آپ کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں. رب اور اس کے بندے کا تعلق دو لوگوں کی کانورسیشن ہے, آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ وقت, اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے.